فيها تجسي جنة البقيا فرشيها تجسي جنة البقيا
دارس بڑی ہے تجسے اے جنت البقیا
ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين يدعو المستكبرين ويرفع المستضعفين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين شفع المذنبين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله العظم في الأرضين من روح وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة درود بجي محمد وآل محمد أيضا نگرامی درود بھیجے محمد و آل محمد سورہ انفال میں اللہ تبارک و تعالی اہل کفر کے منصوبوں اور ان کی سازشوں کے نقش برآب ہونے کو یہ بیان فرما رہا ہے مجلس سے خطاب جناب محترم ہمارے نوجوان ذاکر انہوں نے آپ سے خطاب کیا مجلس تقریباً ہو چکی ہے صرف چند نکات مختصر انداز سے آپ کی سماعت کی نظر کرنا چاہتا ہوں جو جنۃ البقیع سے متعلق ہیں اور چاہتا ہوں کہ اس پہ آپ کی توجہ مبذول کراؤں تاکہ یہ واقعات جو عالم اسلام میں رونما ہو رہے ہیں یا ہو چکے ہیں ان کے متعلق ایک واضح اور روشن موقف ہمارے سامنے ہونا چاہیے. جنت البقیع کا مسئلہ ہے اس وقت عالم اسلام کو جو دہشت گردی درپیش ہے خصوصاً داعش کے ہاتھوں یا مختلف اسلامی ممالک میں مختلف ذیلی ناموں سے ان کے نیٹ ورک جو کام کر رہے ہیں ان کے حوالے سے ہمارا ایک خاص موقف ہونا چاہیے, واضح ہونا چاہیے کہ اہل تشیع اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں. اور اسی قسم کے وہ دوسرے موضوعات کہ جن پہ بہت کم گفتگو کی جاتی ہے. سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین کفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبیل اللہ, جو اہل کفر ہیں وہ اپنے مال کو اس لیے خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں تاکہ اللہ کی راہ میں قدم اٹھانے والوں کو روکا جائے. یعنی جو خدا کے راستے میں قدم بڑھا رہے ہیں ان کو منحرف کیا جائے. بس ان کے مال خرچ کرنے کا ایک واضح ہدف قرآن مجید نے دیا کہ وہ انحراف ہے, خود بھی منحرف ہیں اور دوسروں کو بھی منحرف. لیصدوا, صد یعنی روکنا ہے, یعنی رکاوٹ ایجاد کرنی ہے عملی طور پر. یعنی کہ گھر میں بیٹھ کر وہ کام کرے, عملی طور پر وہ ایسا کام کریں گے کہ جو راہ خدا میں لوگ قدم اٹھا رہے ہیں فی سبیل اللہ وہ رک جائیں ان کے اٹھتے قدم. سَيُنْفِقُونَها وہ اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، ثُمَّ تَكُونَ عَلَيْهِمْ حَسَرَةً، اللہ تعالیٰ کہتا ہے لیکن ان کا یہ مال خرچ کرنا ان کی حسرت کا سبب بن جائے گا، یعنی یہ جس مقصد کے حصول کے لیے یہ مال خرچ کر رہے ہیں یہ آرزو اپنی قبر میں ساتھ لے کے جائیں گے۔ یعنی در حقیقت اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ دو نظاموں کو متعارف کرایا ہے، اس آیت کو اگر کھولا جائے تو اس میں دو نظام واضح طور پر، ایک خدائی نظام اور ایک شیطانی نظام، شیطان اور اس کے کارندے، شیطان اور اس کے چیلے، شیطان اور اس کے ایجنٹ کیا کام کر رہے ہیں، یصد عن سبیل اللہ، تاکہ اللہ کی راہ میں جو لوگ قدم اٹھا رہے ہیں ان کو روکا جائے۔ خدا کہہ رہا ہے کہ یہ جو مال خرچ کر رہے ہیں، سَيُنْفِقُونَها، یہ مال کا ثم تکون علیہم حسرا، یہ مال خرچ کرنا ان کی حسرت کا سبب بن جائے گا، یعنی یہاں پہ خدا در حقیقت دوسرے نظام کو جو نظام الہی ہے، نظام ولایت ہے، نظام ہدایت ہے، اس کو متعارف کرا رہا ہے کہ تم اپنا مال خرچ کرو گے لیکن یہی تمہاری حسرت کا سبب بنے گا، یہی تمہاری حسرت کا سبب بنے گا۔ اور آپ دیکھیں کہ شروع اسلام سے، ابتدائے اسلام سے، صدر اسلام سے دشمنان اسلام نے جتنی کوششیں کیں، بظاہر ایسا معلوم ہوتا تھا ایک وقت کہ ہمیں لگتا تھا کہ یہ دشمنان اسلام غالب آ جائیں گے، قابض ہو جائیں گے، محمد اور محمد کے دین کا نام لیوا کوئی نہ رہے گا، مٹ جائے گا، لیکن نہیں، وقت نے ثابت کیا کہ وقتی طور پر یہ غالب آتے ہیں لیکن اس کے بعد یہ غالب آنا ہی ان کی حقیقی موت کا پیغام ہے، اور اس کا سب سے واضح ثبوت کربوبلا ہے، توجہ فرمائیے گا، کربوبلا میں حق اور حق کا نمائندہ بظاہر مغلوب ہو گئے، بظاہر قتل کر دیے گئے، اور قتل بھی اس فجی ترین طریقے سے قتل کر دیے گئے جس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی، لیکن اس کے باوجود کربلا کے بعد دین اسلام کا پیغام اتنی تیزی سے پھیلا کہ بنو امیہ بھی ختم ہو گئے، بنو عباس کا نام لینے والا بھی کوئی نہ رہا۔ تو یہ وہ دوسرا پہلو ہے، تو خدا کہہ رہا ہے کہ دو نظام ہیں، ایک خدائی نظام ہے اور شیطانی نظام ہے، شیطان اور اس کے کارندے اپنا مال، اپنی ذہانت، اپنی فکر، اپنی لیاقت و قابلیت کو خرچ کر رہے ہیں۔ یہاں پر مال سے مراد صرف پیسہ نہیں ہے، بلکہ مال سے مراد ہر وہ چیز کہ جو کسی بھی مقصد کے حصول کے لیے کارآمد ثابت ہو، ذہانت اس کو استعمال کر رہے ہیں، انسانی ذہانت قابلیت استعمال کیا جا رہا ہے، مال ہے استعمال کیا، میڈیا ہے استعمال کیا جا رہا ہے، افراد انسانوں کو خریدا جا رہا ہے۔ تو خدا کہہ رہا ہے کہ یہ جو کچھ بھی کریں گے ان کے لیے حسرت کا سبب ہوگا، یہ آرزو اپنی قبر میں ساتھ لے کے جائیں گے کہ یہ دین محمد کا نام مٹا سکے۔ درود بھیجے محمد و آل محمد و آل محمد۔ جنت البقیع کا مسئلہ عالم اسلام کی تاریخ میں ایک ایسا باب ہے کہ جس کی مثال نہیں ملتی، اور جس بھونڈے طریقے سے یہ واقعہ رونما ہوا اور اس واقعے کو وجود میں لانے کے لیے، وقوع پذیر کرانے کے لیے آل سعود نے جن جھوٹے فتووں کا سہارا لیا، جن جھوٹے عقائد کی بنیاد پر یہ قبیح کام کیا گیا، اس کی حقیقت کھل کے سامنے آ گئی۔ صرف دو چیزیں کہ جو اس جنت البقیع کے مسئلے سے عقیدتی طور پر متعلق ہیں، میں اس کو ڈسکس کروں گا، اور پھر اس کے کچھ جو اجتماعی اور سیاسی پہلو ہیں جنت البقیع کے واقعے کے، اس کی جانب آپ کی توجہ کو مبذول کراؤں گا۔ کہ قبور کا احترام، کہ قبروں کے پاس جانا شرک ہے، قبروں کے پاس دعا مانگنا شرک ہے، یہ آل سعود کا ایک نعرہ ہے، ان کا ایک عقیدہ ہے، وہ اس کو بیان کرتے ہیں، اور اس بنا پر وہ یہ کہتے ہیں کہ قبروں کی مرمت کرنا، قبروں پر صاحبہ مقرر کرنا، قبروں پہ کوئی بارگاہ، قبہ یا حرم تعمیر کرنا، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے۔ بدعت کا لفظ استعمال، یعنی بدعت یہ رسول اللہ کی زندگی میں نہیں تھی، رسول اللہ کی تعلیمات میں نہیں، اور یہ بعد میں شروع ہوئی ہے، یہ بدعت ہے۔ اور قبور کی تعظیم، قبور کا احترام، اور قبروں کے پاس جا کر تلاوت و قرآن کرنا، حتیٰ کہ ہم جب 2010 میں حج کے لیے گئے تو وہاں پر جنت البقیع میں اپنی جیب سے قرآن نکالا اور قرآن کی تلاوت کرنے لگے، تو وہاں جو متوے کھڑے ہوتے ہیں، رٹے رٹائے توتے، جن کو شرک بدعت حرام ممنوع ناجائز غیر مباح، اس کے علاوہ کچھ نہیں آتا، اور ہر زبان میں انہوں نے یہ کھڑے کیے ہوئے. ایک ایسے ہی طوطا جو ہے وہ ہمارے پاس بھی اڑ کے آ گیا. ہاد علیہ سب جائز. میں نے کہا انا اقرا القرآن، میں قرآن پڑھ رہا ہوں، یہ ناجائز کیسے ہو گیا نا؟ لیس بجائز. التلاوہ عند القبور لیس بجائز، ہذا بدا ما کان فی عہد رسول اللہ. یہ عہد رسول اللہ میں نہیں تھا. قبور کے پاس تلاوت قرآن ناجائز ہے. میں نے کہا تلاوت قرآن، اب جو عربی میں مکالمہ ہو رہا ہے وہ تو میں یہاں پیش نہیں کر سکتا، لیکن اس کا ترجمہ میں نے کہا کہ قرآن تو کہہ رہا ہے فقر و متیسر من القرآن، قرآن تو کہہ رہا ہے کہ قرآن میں سے جتنا بھی آسانی ہو جب چاہو جیسے چاہو پڑھو، قرآن نے تو کوئی قید نہیں لگائی، تو تم قید لگانے والے کون ہو؟ قرآن نے قید نہیں لگائی، قرآن نے کہا جتنا آسانی سے پڑھ سکتے ہو. قرآن نے کوئی جگہ بتائی ہے کہ گھر میں پڑھو، مسجد میں پڑھو، فلاں جگہ پڑھو، مدرسے میں پڑھو؟ نہیں. فقر ہو پڑھو قرآن، ما تیسر من القرآن، قرآن سے جو میسر آ جائے، جو آسانی سے تلاوت کر سکتے ہو وہ کرو. تو قرآن نے تو قید نہیں لگائی، تو تم قید کیوں لگا رہے ہو؟ کہہ لیں گے نہیں ایسا مسئلہ نہیں ہے، اور یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے. پھر وہ بغلیں جھانکنے لگا جب اس کے پاس کوئی جواب نہیں آیا. بالآخر اس نے مجھے قرآن پڑھنے سے روک دیا. تو کوئی دلیل نہیں ہے ان کے پاس. تو میں نے کہا کہ تلاوت قرآن تو ہر جگہ مستحب ہے، مندوب ہے، مباح ہے، جائز ہے، تو لہذا تمہارا یہ کہنا ہے. کہہ لیں گے تم لوگ ان کی پرستش کرتے ہو. میں نے کہا آ کر انسان قبور کے پاس آ کر اللہ سے دعا کرتا ہے، تم جا کر ابھی یہ مسلمان اتنے جو جا رہے ہیں جو روضہ رسول کی سامنے کھڑے ہو کر دعا کر رہے ہیں، تو یہ کیا شرک ہے؟ یہ کیا بدعت ہے؟ یہ قبور کی پرستش ہے؟ یہ صاحب قبر کو سلام کر رہے ہیں؟ اچھا ایک اور ان کا ایک اور دلیل یہ ہوتی ہے کہ انسان مر جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، ختم ہو گیا، اب اس کو وہ زندہ نہیں ہے. حقیقتاً یہ کہ انسان جب مر گیا تو اس کا جسم مر جاتا ہے، لیکن اس کی حقیقت زندہ رہتی ہے. انسان کی حقیقت یعنی روح، جس کو کہا قل الروح من امر ربی، امر ربی جو ملائکہ لے کے نازل ہوتے ہیں ہر سال شب قدر میں، چنانچہ انہوں نے کہا انسان مر جاتا ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے. لہذا تم جو زیارت پڑھتے ہو، یہ کوئی بھی رسول اللہ بھی، وہ نعوذ باللہ ان کے الفاظ بتا رہا ہوں، نعوذ باللہ رسول اللہ مردہ ہو گیا، سلام کرنا چھوڑ دو، اہل بیت قبر میں چلے گئے، وہ اب کسی کام کے نہیں، وہ تمہارے کسی کام نہیں آ سکتے. تو ہمارے ایک دوست نے کہا کہ اچھا یہ جو بورڈ لگا ہوا ہے اس پہ لکھا ہوا ہے رسول اللہ نے فرمایا السلام علیکم یا اہل القبور السرور، السلام علیکم اہل القبور. یہ جو سلام لکھا ہے، سلام تو زندوں کو کیا جاتا ہے، اور آپ فرما رہے ہیں انسان تو مردہ ہو گیا، اور رسول اللہ تو فرما رہے ہیں کہ ان مردوں کو سلام کرو، اور آپ کہہ رہے انسان مر گیا تو آپ کی بات مانو یا رسول اللہ کی بات مانو؟ بھائی آپ کہہ رہے ہیں انسان مر گیا، جب مر گیا تو سلام نہیں کرو، تو آپ کی عقل زیادہ ہے یا رسول کی عقل زیادہ ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ انسان مر گیا سلام نہ کرو، سلام نہ بھیجو، درود نہ بھیجو، صلوات نہ بھیجو، کوئی ہدیہ نہ بھیجو. اچھا ٹھیک ہے آپ کی بات مان لیتے ہیں، لیکن قول رسول آپ بتا رہے ہیں، آپ ہی کا ملک، آپ ہی کا شہر، آپ ہی کا قانون، آپ ہی نے لگایا ہے کہ جناب رسول اللہ نے فرمایا مردوں کو اس طرح سلام کرو. اس کا مطلب ہے کہ مردہ سنتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے، تو بس ماننا پڑے گا کہ جب ایک عام انسان، ایک عام مومن سنتا سمجھتا ہے، جو امیر المومنین ہوں گے، جو ان کے اولاد سے ہوں گے، وہ کیوں کر نہ سنتے ہوں گے؟ درود بھیجا عظمت محمد و آل محمد پر. اس قسم کے یعنی بے تکے جس کو کہوں میں اشکالات و اعتراضات تو قبور کے پاس. تو میں نے کہا کہ دیکھیے جہاں تک قبروں کا مسئلہ ہے، تو اگر اعتراض کرنا ہے تو خلیفہ دوم سے اعتراض شروع کیجیے، خلیفہ دوم سے، کیونکہ یہ بات ریکارڈ بھی ہو رہی ہے، اہل سنت بھی سنیں گے. اگر وہابیوں کی بات مان لی جائے تو پھر خلیفہ اول پہ بھی اعتراض، خلیفہ دوم پہ بھی اعتراض، خلیفہ صفوں پہ اعتراض، اور آپ کے خلیفہ چاروں پہ بھی اعتراض. بلکہ صرف خلافہ پہ نہیں، بلکہ اس دور نبوی میں جتنے صحابہ کرام تھے سب پہ اعتراض وارد ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں کہ مردے کے قبر کے اوپر کوئی چھت نہیں ہونی چاہیے، رسول اللہ نے کہاں وصال فرمایا؟ حجرے میں. رسول اللہ کو کہاں دفن کیا گیا؟ اپنے حجرے میں، کمرے میں، جس کی چھت تھی. تو اگر یہ بدعت ہوتا، حرام ہوتا، ناجائز ہوتا، تو اس دور کے تمام مسلمانوں اور صحابہ و خلفاء پہ اعتراض کریں. توجہ فرمائیے، اگر یہ اعتراض کرنا ہے تو وہاں سے شروع کریں، وہاں سے صحیح ہو جائے گا ہم بھی مان لیں گے. اچھا چلیں ٹھیک ہے، نہیں اس میں نہیں ہو سکتا، خلیفہ دوم پہ اعتراض کریں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے رسول اللہ کو، رسول اللہ کے پہلو میں خلیفہ اول کو دفن کیا. یہ بات میں اہل تشیع کے عقائد کے لحاظ سے نہیں بتا رہا ہوں، ہماری مسلمہ مسئلہ حل ہے، یہ مسلمہ طور پر یہ اہل سنت کے لیے بتا رہا ہوں میں، کہ اگر کسی ایسی جگہ مردے کو دفنایا جائے کہ جہاں چھت ہو، بارگاہ ہو، قبہ ہو، حرم ہو، وہاں جائز نہیں ہے، یا اس پہ چھت بنانا جائز نہیں ہے، اس کی مرمت و تعمیر درست نہیں ہے، تو پھر خلیفہ دوم پہ اعتراض کرنا چاہیے کہ انہوں نے خلیفہ اول کو رسول کے پہلو میں دفن کیا. اور جب خلیفہ دوم کا انتقال ہوا تو خلیفہ سوم پر اعتراض کرنا چاہیے کہ انہوں نے کیوں خلیفہ دوم کو رسول اللہ کے ساتھ اور خلیفہ اول کے ساتھ دفن کیا. اب اصول سب جگہ ایک ہونا چاہیے، ایسا نہیں کہ من مانا ادھر لے لیا اور ادھر چھوڑ دیا. تو اگر اعتراض کرنا ہے وہاں سے شروع کریں، لیکن پتہ ہے کہ وہاں سے شروع نہیں کر سکتے. پھر قبور کا احترام رسول اللہ کے دور میں، صحابہ اکرام کے دور میں، خلفاء کے دور میں تھا. حضرت اما حوا کی قبر جدہ میں موجود تھی، خلیفہ دوم نے بیت المقدس کو فتح کیا، فلسطین کو، وہاں پہ حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب کی قبریں موجود تھیں، حضرت دانیال کی قبر شوش میں موجود ہے، اسی طرح عراق میں بہت سے انبیاء کی قبور موجود ہیں، حضرت علیہ السلام کے ساتھ بھی بنا بر روایت حضرت آدم اور حضرت نوح کی قبور موجود ہیں. تو اس زمانے کا یہ مسئلہ نہیں ہے، یعنی اس کا مطلب خلفاء اور صحابہ و تابعین کی زندگی تک یہ مسئلہ بالکل طے شدہ تھا کہ قبور کا احترام تھا اور لوگ قبور کے پاس جاتے تھے. خود جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ رسول اللہ کی قبر مبارک کی تعظیم کے لیے اور زیارت کے لیے جاتے تھے. آپ جب تک زندہ رہیں آپ کا شیوہ و وطیرہ یہ تھا، طریقہ یہ تھا، تاکید تھی کہ آپ روزانہ زیارت فرماتی تھیں قبر رسول کی. اور حضرت حمزہ کی شہادت کے بعد بھی جناب فاطمہ ان کی قبر کی زیارت کے لیے جاتی تھی. تو یہ اصحاب رسول موجود تھا. یہ بعد میں آل سعود نے آگے یہ سارا جو ہے یہ سارا سلسلہ شروع کیا ہے. اور کیوں کیا ہے؟ اس کی وجہ بھی میں بتا دوں مختصر انداز میں، کہ سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد، کہ اس کو توڑنے کے لیے دو خاندانوں کو استعمال کیا گیا، آل سعود جو نجد میں تھے اور آل شریف حسین جو مکہ و مدینہ اور یہاں پہ موجود تھے. ان دونوں کو، سلطنت عثمانیہ کو توڑنے اور حصے بکھرے کرنے کے لیے استعمال کیا گیا. بعد میں جب یہ قابض ہو گئے آل سعود نجد کے ذریعے سے طائف میں، مکہ میں، مدینہ میں، تو شریف حسین کے خاندان نے دوسرے اسلامی ممالک جو سلطنت عثمانیہ سے ٹوٹے تھے ان پر ایک حکومت قائم کر لی، لیکن وہ چل نہیں سکی کیونکہ ان کے پیچھے برطانوی استعمار نہیں تھا. یہ بات یاد رکھیے گا کہ جو ہم جب بھی برطانیہ کی بات کرتے ہیں، امریکہ کی بات کرتے ہیں، اسرائیل کی بات کرتے ہیں، تو ان کے اپنے مقاصد ہیں. اکثر لوگ کہتے ہیں کیوں امریکہ مرد آباد کا نعرہ لگا رہے ہیں؟ بھائی مارنے والا مسلمان ہے، مرنے والا مسلمان ہے، بظاہر جو مار رہے ہیں اسلام کا نام لے کے وہ بھی مسلمان. جی اکثر کے تعلق دیوبندیوں سے، اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، بالکل ادر میں نشم سے، مرنے والا بھی مسلمان، کلمہ گو، نمازی، پرہیزگار. تو پھر امریکہ مرد آباد ہو، کیونکہ مقصد یہ ہے کہ یہ جو کچھ بھی اس وقت گیم کھیلا جا رہا ہے اس خطے میں اور پوری دنیا میں، یہ سب اقتصاد کو کنٹرول کرنے کے لیے، اقتصاد بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب اقتصاد کو کنٹرول کرنے کے لیے، تاکہ وہاں سے جو راستے نکلتے ہیں مختلف ممالک تک، روس سے آزاد ہونے والی ریاستوں تک، وہاں پہ کنٹرول کیا جائے. اس وقت دنیا میں جو جنگ ہے وہ اکنامکس کی ہے، معیشت کی، اپنی معیشت کو مضبوط کرو. اور اس معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے میڈیا کا سہارا لیا جا گیا ہے. اور میڈیا جو ہے وہ در حقیقت غیر مسلم ثقافت کو اور طرز زندگی کو ہمارے درمیان رائج کر رہا ہے. اب آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں جو مارننگ شو ہوتے ہیں ٹی وی کے، وہ وہی ہوتے ہیں جو اس وقت انڈیا میں ہو رہے ہیں. یعنی کوئی فرق نہیں ہے اس میں، سوائے ناموں کے اور اس میں شریک ہونے والوں کے ناموں کے فرق کے علاوہ کوئی اور فرق نہیں. جو کچھ وہاں ہو رہا ہے وہ آپ کو دکھایا جا رہا ہے، آپ پہ مسلط کیا جا رہا ہے. اس اکنامکس کو، اس معیشت کو حاصل کرنے کے لیے، تاکہ آپ جھوٹی خواہشات پیدا کی جائیں آپ میں، برینڈ یہ ملٹی نیشنل آپ میں جھوٹی خواہشات پیدا کی جائیں، میڈیا اس میں بہترین کردار ادا کرتا ہے. لہذا میڈیا کو استعمال کیا جا رہا ہے، اور میڈیا بھی پھر انہی کی مرضی کا ہے، خبریں بھی ویسے ہی دیں گے. اب آپ عالمی حالات اٹھا کے دیکھیے، پریس ٹی وی اٹھا کے دیکھیں گے تو شاید آپ کو عالمی حالات مل جائیں، العالم اٹھا کے دیکھیں یا اور دوسرے عربی چینل اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو شاید کوئی انٹرنیشنل لیول کی کوئی خبر مل جائے، لیکن پاکستانی میڈیا کوئی خبر نہیں. ہاں اگر کتا مر جائے گا امریکہ میں اس کو بتا دیں گے، کوئی چھوٹا موٹا واقعہ ہو جائے گا اس کو بتا دیں گے، یا کوئی بہت ہی اہم واقعہ ہو گیا تو نہیں، اس کے علاوہ کوئی خبر نہیں. تو میڈیا ان کے ہاتھوں میں. تو یہ جو کچھ بھی جنگ ہو رہی ہے یہ استعمار ہے، اس کے مفادات ہیں، پاکستان میں ہوں، ہماری مذہبی یا سیاسی جماعتیں ہوں جو دشمن کے اعلی کار ہیں، را کے ایجنٹ ہوں، موساد کے ایجنٹ ہوں، سی آئی اے کے ایجنٹ ہوں، بلیک واٹر کے ایجنٹ ہوں، اسرائیل کے ایجنٹ ہوں، اور یا برطانیہ کے ایجنٹ ہوں، یہ جو لے کر کام کر رہے ہیں، کبھی القاعدہ کو استعمال کرتے ہیں، کبھی طالبان کو استعمال کرتے ہیں، کبھی لشکر جنگوی کو استعمال کرتے ہیں، ان کے نیٹ ورک ہیں آپس میں، یہ جب چاہتے ہیں طالبان بن جاتے ہیں، جب چاہتے ہیں یہ القاعدہ بن جاتے ہیں، جب چاہتے ہیں سپہ صحابہ بن جاتے ہیں، جب چاہتے ہیں یہ کوئی اور جند اللہ اور پتہ نہیں کیا اللہ اللہ کر کے بن جاتے ہیں. اور ابھی جو ہے آپ دیکھیں کچھ عرصے بعد یہی نیٹ ورک جو ہے وہ اپنا نام چینج کر کے داعش رکھ لے گا. پہلے تو وزارت داخلہ یہ کہہ رہی تھی کہ جناب داعش ہے ہی نہیں، کوئی ان کو فکر نہیں ہوگی، کوئی دیر نہیں لگے گی، صرف کارڈ چینج کرنا ہوگا، لوگو چینج کرنا ہوگا، داعش یہ وہی افراد ہیں، یہ وہی درندے ہیں. تو اس وقت جو کچھ بھی پاکستان میں ہو رہا ہے اس کے پیچھے بڑی سیاسی طاقتیں ہیں. آپ نے دیکھا کہ دو اسلامی ممالک، دو طاقتیں ہیں جو نیوکلیئر پاور ہیں، ایٹمی توانائی رکھتی ہیں، ایک پاکستان اور پھر اس کے بعد ایران. لیکن ایران کو کتنا انہوں نے دبایا، کتنی انہوں نے پابندیاں، اقتصادی پابندیاں لگائیں، محاصرے کیے، ایسا نہیں کرو، ویسے نہیں کرو، اتنا بناؤ اتنا نہیں بناؤ، ریچمنٹ جو اتنی ہونی چاہیے اتنی نہیں ہونی چاہیے، ایران نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا. اور جو معاہدہ تھا اس دستخط، لیکن کیا ہوا، آج دنیا ان کا حق ماننے کے لیے تیار ہے، آج دنیا ان کے سامنے جھکی ہوئی ہے، ان کو نہیں پتا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے. بہرحال اب وہ دوسرے میدانوں میں دوسرے ہتھیاروں کے ذریعے سے ایران کو پھنسانے کی کوشش کریں گے کہ جو کامیابی اس وقت ایران کو ملی ہے اس کو کم رنگ پیش کیا جائے، جو شکست اور حزیمت اس وقت دنیا اور مغربی میڈیا کو اور امریکہ کو ہوئی ہے، اور جس کی مرچیں آپ کو اسرائیل میں لگتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، سعودی عرب میں لگتی ہوئی نظر آ رہی ہیں واضح طور پر. پاکستان کے ایٹمی پرامن ایٹمی پروگرام کو سبوتاج کرنے کے لیے یہاں پر مختلف قسم کی بین الاقوامی خفیہ ایجنسی کودی ہوئی ہیں، بلیک واٹر، موساد، سی آئی اے، را اور دوسرے افراد اور دوسری طاقتیں، تاکہ یہاں پر قتل و غارت کیا جائے. اس کی بنیاد در حقیقت سلطنت عثمانیہ کے بعد رکھی گئی، برطانوی استعمار جس کا نعرہ ہی ڈیوائڈ اینڈ رول ہے، یعنی تقسیم کرو اور حکومت کرو، فرقوں میں بانٹو اور حکومت کرو، انہوں نے مسلمانوں کے قلب میں، یعنی حجاز میں، یعنی مکہ و مدینہ میں وہابیوں کا بیج بویا فساد کا، بر صغیر کے مسلمانوں میں قادیانیت کا، ایرانیوں میں بہائیت کا، اور پھر جدید اس کے بعد جب زمانہ آگے بڑھا تو پھر یہ دیوبندیت کی شکل اختیار کر گئی، اور اس کے بعد اب نئی شکل سامنے آ رہی ہے، وہ ہے سلفیت کی. یہ مختلف اسٹیجز ہیں کہ جن کو اس برطانوی اور امریکی استعمار نے استعمال کیا ہے. اور اگر آپ آل سعود اور شریف حسین خاندان کی دونوں کو زندگی اٹھا کے پڑھیں گے تو وہاں پر آل سعود کے لیے کیپٹن شیکسپیئر اور شریف حسین کے خاندان کی تربیت کے لیے لارنس آف عربیہ کو مقرر کیا گیا تھا، اور پھر بعد میں جو ہے جب آل سعود قابض ہو گئے تو اس شریف حسین کو ملک بدر کر دیا گیا. بعد میں اس کے بیٹوں نے برطانوی استعمار کے پیر پکڑے اور کہا کہ ہمیں حکومت ہم باپ کی طرز حکومت پر نہیں ہیں، ہم اس کے مخالف ہیں۔ تو بیٹوں کو جو ہے وہ مختلف علاقے جو سلطنت عثمانیہ سے آزاد ہوئے تھے وہاں پہ ان کو حکومت دی گئی۔ یہ عبداللہ جو اردن کا ہے، اردن ملک نہیں تھا اس زمانے میں، ایک علاقہ تھا لیکن اس کو ایک ملک کی شکل دے کر جو ہے شریف حسین کے خاندان کو وہاں منتقل کیا گیا تاکہ یہ ہمارے وفادار رہیں۔ یہی وجہ اردن اس وقت سے لے کر آج تک ہمیشہ اسرائیل کا موافق رائے، حمایتی رائے، اور ہمیشہ فلسطینی مسلمانوں کے خلاف اس سے اقدامات واضح ہیں۔ یہ وہ سارا سینیریو ہے، یہ سارا پس منظر ہے کہ جہاں پر یہ آل سعود نے اپنے قدم جمائے، اور آتے ہی انہوں نے مکہ و مدینہ میں جو تاریخی مقامات ان کو ڈھانا شروع کیا، فتووں کے ذریعے سے، جھوٹے بہانوں کے ذریعے سے۔ اور آیت اللہ خامنہ نے فرمایا تھا کہ اگر ان کو خطرہ نہ ہوتا مسلمانوں کی طرف سے تو یہ روزہ رسول کو اسی وقت ڈھا دیتے۔ داعش نے تو پہلے اعلان کر دیا کہ ہم کعبۃ اللہ ڈھا دیں گے، اور پھر اب وہابی کھل کر یہ بات کہنے لگے کہ ہم روزہ رسول کو بھی ڈھا دیں گے۔ ان کے بڑے نہیں کر رہے، لیکن ان کے جو چھوٹی سطح کے مولوی ہیں، چیلے، وہ یہ بات کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آپ کو انٹرنیٹ پہ یہ ساری چیزیں مل جائیں گی۔ اور اب آفیشل سعودی عرب کے ایک مفتی نے فتویٰ دیا کہ مسجد نبوی کی توسیع کے لیے رسول اللہ کی قبر کو وہاں سے ہٹا دیا جائے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ظلم ہوگا؟ اور یہ وہ بات ہے جس کو آپ کے پاکستانی میڈیا نے بہرحال جہاں تک ہو سکا ایک دو چینل سے ہائی لائٹ کیا ہے۔ پارلیمنٹ ٹی وی ون سے کسی اینکر کا کوئی پروگرام تھا، اس نے اس چیز کو ہائی لائٹ کیا کہ مجھے اب یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ تو یہ ان کی پلاننگ تھی، یہ اس وقت نہیں کر سکے، لیکن اب یہ چاہتے ہیں کہ اس طریقے سے۔ اب ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ صحابہ اکرام، اہل بیت، امہات المومنین، تابعین، تبع تابعین۔ تابعین کسے کہتے ہیں؟ جو رسول اللہ اور صحابہ کے دور میں نہیں تھے، تیسرے درجے پہ، نہ رسول کے دور میں نہ صحابہ کے دور میں، بلکہ صحابہ کے پیروکار کو تابع کہا جاتا ہے۔ تبع تابعین یعنی چوتھی جنریشن جو ان کے بعد ہے، تبع تابعین تابعین کے پیروکار کہ جنہوں نے نہ رسول کو دیکھا، یعنی معصوم کی سیرت نہیں دیکھی، اصحاب کی سیرت نہیں دیکھی، تابعین کی سیرت نہیں دیکھی، ان کی قبر کو تقریباً 10,000 کے قریب قبور کو ڈھا دیا گیا۔ اس کا تاریخ پس منظر ہے کہ اس قبرستان کی ابتدا کب سے ہوئی، کون پہلے دفن ہوا، کس نے اس میں حد فاصل، کیونکہ مسلمانوں کا قبرستان پہلے الگ تھا، یہودیوں کو الگ دفن کیا جاتا تھا۔ عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے مسلمان صحابی، پہلے مسلمان جن کو یہاں پر دفن کیا گیا رسول اللہ کے دور میں، اور پھر مروان کی حکومت آئی تو اس نے حضرت عثمان بن مظعون کی قبر سے پتھر اٹھا کر پھینک دیا اور کہا کہ لا یکون حجر حتی یعرف بہ، کہ جب پتھر ہی نہیں ہوگا تو عثمان کی قبر کو کوئی نہیں جانے گا۔ تاکہ اور بعد میں وہ حصہ کہ جہاں پہ خلیفہ سیوم کو دفن کیا گیا تھا، وہ کو اس کو بھی اسی قبرستان میں شامل کر دیا گیا۔ یہ بھی تاریخی بحث ہے، میں اس میں وارد ہونا نہیں چاہتا۔ کہ یہ سارے مسائل ہیں کہ اہل بیت جن کی حقیقت، جن کی حقانیت، جن کی سچائی، جن کی فضیلت آپ کے سامنے ہے۔ مجھے تو اتنا موقع نہیں ملتا کہ میں ٹی وی دیکھوں، لیکن بعد میں جو چھوٹی موٹی چیزیں آ جاتی ہیں ان کو دیکھنے کا کبھی موقع ملتا ہے انٹرنیٹ پہ۔ اسی ماہ رمضان میں آپ نے دیکھا کہ لفظ مولا پر کس طرح جو ہے وہ ان وہابی حضرات نے غوغا کھڑا کیا کہ یہ شرک ہو گیا، یہ بدعت ہو گیا، ایسا ہو گیا، ویسا ہو گیا، اور پھر ہمارے برادران اہل سنت لفظ مولا کی جو تشریح کی ہے، واقعی میرا سلام ہو اپنے برادران اہل سنت پر، جس نے بھی، میں نام نہیں لے رہا کیونکہ ایک نام نہیں کئی نام ہیں، سلام ہو ہمارا کہ آپ نے جس طرح مولا کائنات کے لفظ مولا استعمال کیے جانے کی تشریح کی، ہمارا سلام ہو آپ پر، کیونکہ اہل بیت کی فضیلت ان کو معلوم ہے کہ یہ وہ ہیں کہ جن کے امام شافعی فرماتے ہیں کہ من لم یصلی علیکم لا صلاۃ له، جو آل محمد آپ پہ درود نہ بھیجے اس کی نماز قبول نہیں ہے، جن کی بادشاہی ہے حقیقتاً، جو وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ بہرحال جو فضائل ہیں اور اہل بیت بھی کی حقیقت و حقانیت، ان پہ اظہر من الشمس ہے۔ چنانچہ پھر صحابہ کرام، ان کی حقانیت، ان کی جد و جہد، وہ سب اپنی جگہ ہے۔ پھر تابعین، امہات المومنین، یہ سب مسلمانوں کا اثاثہ ہیں۔ اب ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے اس دور میں کہ جہاں پر مسلمانوں کو کبھی داعش سے، کبھی طالبان سے، کبھی القاعدہ سے، کبھی لشکر جنگوی سے، یا مختلف ناموں سے ڈرایا جا رہا ہے، دھمکایا جا رہا ہے، دھمکیاں دی جا رہی ہیں، قتل کیا جا رہا ہے، دھماکے کیے جا رہے ہیں اگر ہم نے ہوش ناخن نہیں لیے۔ میں نے پچھلے سال بھی جو یہاں تقریر کی تھی اس میں بھی میں نے کچھ اصول دیے تھے اور کچھ راہیں بتائی تھیں کہ ہم اس طریقے سے جنت البقیع کے مسئلے کو عالمی سطح پہ اٹھا سکتے ہیں، اور انشاءاللہ ابھی بھی میں چاہتا ہوں کہ ایک دو باتوں کا آپ کے سامنے بیان کروں۔ درود بھیجے محمد و آل محمد و یہ جتنی بھی جنگ ہو رہی ہے نا خطے میں، یہ اکنامکس کو ہاتھ میں لینے کے لیے ہو رہی ہے، کیونکہ میں اس پہ تفصیل سے ابھی قرآنگی میں گفتگو کر چکا ہوں، لہذا اس پہ تفصیل سے روشنی ڈالوں گا، اس سے اشارہ کرتا ہوا گزروں گا۔ یہ تیاری ہے فائنل کے لیے جس کو آپ امام زمانہ کا انقلاب کہتے ہیں، یہ فائنل کی تیاری ہے، کیونکہ انہوں نے 11ویں امام کی زندگی سے، امام کی پیدائش 12ویں امام کی پیدائش سے قبل ہی اپنی تیاری شروع کر دی تھی، بلکہ اس سے بھی پہلے رسول اللہ جب اس دور میں نہیں آئے تھے، یہودیوں کو علم تھا کہ رسول آئے گا اور پھر اس کی اولاد سے یہ افراد ہوں گے، لہذا انہوں نے رسول اللہ کے قتل کی سازشیں شروع کر دی تھیں، کئی مقامات پر رسول اللہ کو ان کے بچپن میں قتل کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن خدا کا معجزہ تھا، حضرت عبد المطلب اور حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی حمایتیں تھیں کہ رسول اللہ غیبی امداد سے محفوظ رہے۔ پھر رسول اللہ آ گئے، یہودی ان کے مخالف کھڑے ہو گئے، اور پھر جب 11ویں امام تک سلسلہ پہنچا تو یہاں پہ دشمن بالکل تیار ہو گیا اور اس نے کہا کہ اب 12ویں کو آنے ہی نہیں دینا ہے، لہذا امام کی ولادت سے پہلے امام کو فوجی چھاؤنی میں نظر بند کر دیا، 11ویں امام کو، کیوں؟ تاکہ 12واں پیدا نہ ہو۔ خیر امام پیدا ہوئے، امام کی ولادت ہوئی، اور وہ بھی جس طریقے سے، وہ بھی خدا کا معجزہ تھی، اور پھر اس کے فوراً 5 سال بعد آپ پردہ غیبت میں چلے گئے، 10 شوال امام کی غیبت کبریٰ کا آغاز ہے۔ دشمن اس وقت سے آگاہ مطلع ہے، پھر امام کے 4 نائب، وہ 4 نائبوں کے ذریعے سے سلسلہ، اور پھر امام نے کہا میرا کوئی نائب نہیں ہوگا، نیابت خاصہ نہیں ہے، نیابت عامہ ہے، صفات دیکھی میں دے کے جا رہا ہوں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ خام نہیں ہو، خمینی ہو، سیستانی، یہ کہاں سے امام آ گئے، یہ نائب امام آ گئے، نہیں، یہ کبھی اپنے آپ کو نائب امام نہیں کہتے، کبھی امام خمینی نہیں نکلا۔ ابھی میں آیت اللہ سیستانی کا قول پڑھ رہا تھا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنے قوم کی خدمت کروں، اور میں عراق سے صرف 2 گز زمین لینا چاہتا ہوں جہاں پہ میں دفن ہو سکوں، اتنا بڑا مرج ہے جس کے ایک اشارے پر لاکھوں افراد تیار ہوں، کیا کہہ رہے ہیں، میں تمہارا خادم ہوں، میں خدمت کرنا چاہتا ہوں، چاہتا ہوں کہ 2 گز زمین مجھے کربلا میں، مجھے عراق میں، آئمہ کے شہر میں مل جائے۔ امام خمینی کہتے ہیں کہ مجھے امام مت کہو، مجھے رہبر مت کہو، بہتر یہ ہے کہ مجھے تم خدمت گزار کہو، میں خدمت کرنے والا ہوں۔ یہ علماء کبھی نہیں کہتے کہ ہمیں جو ہے وہ نائب امام کہا جائے، کیونکہ آئمہ کی تعلیمات ہیں کہ صفات دے کے دے آ رہے ہیں کہ ان صفات میں جو پورا اترے گا اس کی تقلید کرو، وہ تمہارا امام ہے، وہ اس زمانے میں نائب امام ہے، وہ تمہاری رہنمائی اور ہدایت کرے گا۔ فللعوام ان یقلدوا، عوام کو چاہیے اس کی تقلید کریں، اس کی طرف رجوع کریں، اس کو رہبر و ہادی بنائیں، یہ آئمہ کی تعلیمات ہیں۔ تو 4 نائب تھے امام کے، اس کے بعد امام پردہ غیب میں چلے گئے، اس وقت سے دشمن تیاری کر رہا ہے، اور اب فائنل کے لیے دشمن تیاری ہے کہ اکنامکس کو، معیشت کو اپنے ہاتھ میں لیا جائے، لہذا جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ معیشت کے لیے، اور اس معیشت کو کنٹرول کرنے کے لیے کہ آپ کو اور مجھے بیوقوف بنایا جائے میڈیا۔ میڈیا جھوٹی خواہشات پیدا کرتا ہے، جھوٹی چیزیں دکھا دکھا کر آپ میں برانڈ کی ایک جھوٹی پیاس آپ میں وجود میں لے کے آئے گا کہ آپ کو برانڈ چاہیے، آپ کو یہ چاہیے، آپ کو وہ چاہیے، تاکہ ان کی اکنامکس چلے، ان کے کارخانے چلیں، ان کی جیب بھرے۔ لہذا آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے اکنامکس کو، تاکہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائیں تو امام زمانہ کو کہ ہاتھ میں کچھ نہ ہو، معیشت ان کے ہاتھ سے لے لی جائے، امام اپنی مرضی سے کچھ نہ کر سکے۔ بہرحال اس میں بڑی تفصیل ہے، میں صرف اس کو اتنا ہی اسی پہ اکتفا کروں گا۔ ایسے دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ یہاں پر جس طرح آل سعود وہابی حضرات کو مسلمانوں میں، بہائیوں کو ایرانیوں میں، مسلمانوں میں برصغیر میں قادیانیوں کو وجود میں لایا گیا، اسی طریقے سے یہی امریکہ اور برطانیہ بیٹھ کر یہ پلاننگ کرتے ہیں کہ ہر مسلک اور ہر فرقے میں ایسے افراد کو تربیت دی جائے جو دوسرے مسالے کو مذہب پہ کیچڑ اچھالیں، جن کا کام ہی یہی ہو بیٹھ کے، جن کی تربیت ہی اس انداز سے کی جاتی کہ وہ بیٹھ کے صرف برا کہیں، تبرہ کہیں، برے انداز سے دوسروں کے بزرگوں کی ٹانگیں کھینچیں اور اختلافات کو ایجاد کریں۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہ جو عالم اسلام کا بہت بڑا مسئلہ بن سکتا تھا، ہماری ناعاقبت اندیشی کی وجہ سے یہ مسئلہ کی رنگ اختیار کر گیا۔ اہل بیت ہمارے اور آپ کے جو ہیں وہ صحابہ اکرام امہات المومنین، نہیں، یہ تفریق غلط ہے۔ امہات المومنین جس طرح اہل سنت کے اس طرح ہمارے بھی ہیں، صحابہ جس طرح ان کے ہمارے بھی ہیں، اہل بیت جس طرح ہمارے ان کے بھی ہیں۔ یہ تفریق جو ہے، یہ جو ہمارے ناعاقبت اندیش ذاکروں اور مولویوں اور ملاؤں نے ایجاد کی ہے، اس کی وجہ سے یہ رنگ مسئلہ، یہ مسئلہ مسئلہ کی رنگ اختیار کر گیا۔ عزیزانی کرامی، اس مسئلے کو اب تک ہمیں عالمی سطح پہ اٹھانا چاہیے تھا، اور خصوصاً ان حالات میں جب آل سعود کے خلاف بولنے کی امکانات موجود ہیں، راہیں موجود ہیں۔ آج سے 5 سال پہلے آل سعود کے لیے بولنا بہت مشکل تھا، لیکن آج آپ کا میڈیا بول رہا ہے، آپ کے اینکر بول رہے ہیں، آپ کے اخبارات لکھ رہے ہیں، آپ کے اہل سنت جو ہیں بھائی وہ وہابیوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہو گئے ہیں۔ اس موقع پہ تو ہمیں چاہیے تھا کہ ہم مزید ان کا ساتھ دیتے اور اس مسئلے کو آگے بڑھاتے، کیونکہ اہل بیت کی حقانیت، ان کا مقام، ان کی شان، ان کی فضیلت، ان کا مرتبہ اہل سنت میں بھی اسی طرح ہے جس طرح اہل تشیم ہے۔ جس طرح ہم ہی کہتے ہیں کہ محمد آل محمد پر درود بھیجے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی، اسی طرح اہل سنت کا عقیدہ بھی ہے کہ اہل بیت پر درود بھیجے بغیر، آل محمد پر درود بھیجے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی۔ درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ چنانچہ کیا کریں کہ ہم اس مسئلے کو اٹھائیں؟ سب سے پہلی چیز جو اہل محلہ کے لیے، ٹرسٹیوں کے لیے، امام جماعت کے لیے، کہ وہ اطراف میں اپنے اہل سنت بھائیوں سے اپنے روابط کو مضبوط کریں۔ کیونکہ کوشش ہی کی جا رہی ہے، پہلے ہمارے یہاں علماء تقاریر نہیں کرتے تھے، ذاکر افراد، علماء کم تقاریر کرتے تھے، مجالس پڑھتے تھے، لہذا ذاکروں کو خریدا گیا اور ذاکر طوطوں کی طرح استعمار کی بولنے لگے۔ پتہ چل گیا کہ کون سا ذاکر غلط کیا کہہ رہا ہے، کبھی نماز کو غلط کہے گا، کبھی تشہد میں اضافہ کرے گا، کبھی کسی کو کچھ کرے گا، کبھی کچھ۔ اب لوگوں کو پتہ چل گیا، علم آ گیا کہ نہیں یہ ذاکر بہک رہا ہے۔ اب انہوں نے کہا مولوی لے کر آؤ، اب انہوں نے فیکٹری تیار کی، 6-6 مہینے کے مولوی تیار کرنے شروع کیے، 6 مہینے بھیج دیے نجف میں، حجت المسلمین علامہ الدہر خطیب اللسان فلاں 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 فلاں، 6 مہینے پڑھ کے آ گئے، جن کو عربی زبان کے قواعد کے بنیادی اصولوں کا نہیں پتہ، وہ حجت الاسلام بن کے آ گئے، امام لگا کے جناب نجف سے پڑھ کے آئیں۔ یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے اس لیے تاکہ جو بیٹھے گا بڑی داڑھی ہوگی، بڑا امامہ ہوگا، آپ مروب ہو جائیں گے۔ اماموں سے دھوکہ مت کھائیے، ٹوپیوں سے شیروانی دھوکہ مت کھائیے۔ امام علی فرماتے ہیں لا تنظر الی من قال، یہ نہیں دیکھو کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، دیکھو اصول کے مطابق ہے بات قبول کرو، دلیل کے مطابق بات قبول کرو، قرآن و سنت کے مطابق بات قبول کرو، ہماری روایات کے مطابق بات قبول کرو، اور اگر نہیں ہے تو کوئی بھی ہو، نام نہ ہے مشتری کیوں نہ ہو، اس کی بات کو رد کر دو۔ چنانچہ اب مولویوں کو لایا جا رہا ہے، اب یہ مولوی بھی امامہ لگا کے بڑی بڑی داڑیاں، جی ایک ایسے مشتے سے ہم ملے تھے، وہ بھی استعمار کا بنایا ہوا تھا، 30-32 سال کا نوجوان، لیکن اس کی ایکٹنگ، اس کی ادائیں جو تھیں وہ 80 سال کے بوڑھے کی اتنا تھی کہ وہ بھی ایسا پکڑ کے چلے، اس بیوقوف کو اتنا ہی نہیں سمجھایا بھائی تو 80 سال کا تھوڑی ہے، تو 32 سال کا ہے، ایسا پکڑ کے کیوں چلتا ہے؟ 80 سال کے انسان کی جو سماعت کمزور ہوتی ہے، اب وہ سنے گا تو بزرگوں کی طرح ایسے کر کے سنے گا، اٹھے گا تو 4 آدمی اسے اٹھائیں گے، اب اس کو یہ تو بتا دے کہ تجھے دھوکہ دینا ہے، لیکن یہ نہیں بتایا کہ دھوکہ کیسے دینا ہے۔ تو ایسے ایسے بیوقوف تیار کیے ہیں استعمار نے، ایسے بھی مشتعد، ایسے بھی مولوی مولا مل جائیں گے آپ کو، تو دھوکہ مت کھائیے گا۔ یہی وہ افراد ہیں کہ جو مسجد و محراب میں گھس کر، ممبر پہ تو ہیں، مسجد و محراب میں گھس کر تفرقہ ڈال رہے ہیں۔ جہاں سے تفرقے کی آواز آئے وہ اہل بیت کی آواز نہیں ہے، جہاں سے اختلاف کی آواز آئے وہ قرآن کی آواز نہیں ہے، تفرقے کی آواز ہماری آواز نہیں ہے۔ خواہ وہ تشہد میں علی نے ولی اللہ پڑھنے کا تفرقہ ہو، خواہ وہ مجتہدین کے خلاف یا کسی بھی حوالے سے. تفرقے کی آواز ہماری آواز نہیں ہے, نہ اہل بیت کی آواز ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ آپ نے دیکھا کہ کویت میں اور دوسرے مقامات پر جہاں پر مسلمانوں کو لڑانے کی کوشش کی گئی, وہاں پہ شیعہ سنی نے اسی مسجد میں یا دوسرے مساجد میں نماز مل کے ادا کی. کوششوں کو ناکام کر دیا ان کی کوششوں کو دشمن کی. یہی کام ہمارے یہاں ہونا چاہیے. اطراف میں دیکھیں جو آپ کے معتدل اہل سنت برادران ہیں, وقت بنائیے, علماء, انٹلیکچل, ذاکرین, اہل محلہ, ٹرسٹی حضرت جائیں اور خیر سگالی کا پیغام دیں, ان کی مساجد کا دورہ کریں, آپ ان کو اپنی دعوت دیں تاکہ پروپیگنڈے ختم ہوں اور اتحاد کی فضا قائم ہو. ماشاءاللہ سے لاہور میں ہمارے شیعہ علماء گئے اور انہوں نے اہل سنت کے ساتھ جا کے نماز ادا کی. یہ کام اب ہمیں نجی سطح پہ کرنا چاہیے, بہت ہی عوامی سطح پر. اگر ہم یہ کام کرنے میں کامیاب ہو جائیں, اس کا مطلب یہ کہ ہم اہل بیت کے پیغام کو پہنچا رہے ہیں. اس وقت پاکستان میں جو طریقہ ہے اتحاد و اتفاق سے رہنے کا, وہ یہی ہے کہ اپنے اہل سنت بھائیوں کے ساتھ, بریلوی اہل سنت ہیں, دوسرے اہل سنت ہیں, حتیٰ کہ وہ اہل سنت جو عقیدتی لحاظ سے آپ کے ساتھ نہیں ہے, اہل حدیث آپ کے اور ان کے عقائد میں اختلاف ہے, تو وہ اختلاف اپنی جگہ, لیکن جو خیر سگالی کا پیغام ہے, جو اتحاد کا پیغام ہے, اتفاق کا پیغام ہے, وہ اپنی جگہ آپ دیں اور ان کو دعوت دیں اور آپ ان کے پاس جائیں تاکہ یے فضا قائم ہو سکے. تاکہ اس وقت جو پاکستان میں کوشش کی جا رہی ہے, جس کو میں نے کہا کہ پہلے تو وزارت داخلہ یہ کہتی کہ داعش نہیں ہے, اب کہا کہ داعش ہے اور ہمیں اطلاعات میں نہیں ہیں, ہم بتا دیتے ہیں داعش کہاں کہاں ہے. یہ سارے مدرسے جہاں پہ یہ تربیت دی جا رہی ہے, یہ داعش ہے, یہ القاعدہ, یہ طالبان, یہ لشکر جنگ, یہ سپاہ صحابہ, یہ جندلہ, یہ فلاں, یہ فلاں, یہ جتنے مدارس, یہ سب داعش کے اڈے ہیں. اب ان کو حکم ملے گا, یہ سب داعش کا بورڈ لگا کے کھڑے ہو جائیں گے. جو نیا گیم تیار کیا گیا ہے آپ کے لیے, پاکستان کے لیے, وہ بہت ہی بھیانک ہے. خدا کرے کہ میری پاس جو خبریں وہ جھوٹی ثابت ہوں, لیکن خدا قوموں کا امتحان لیتا ہے اور قومیں وہی کامیاب ہوتی ہیں جو ذہانت کے ذریعے سے دشمن کو سمجھتی ہیں, دشمن کی سازش کو سمجھتی ہیں اور متحد ہو کر اس کا علاج کرتی ہیں. اس وقت جو سازش تیار کی گئی ہے وہ بہت ہی بھیانک ہے, لیکن اگر ہم نے فہم و فراست کا مقابلہ کیا, اپنے اہل سنت بھائیوں کے ساتھ مل کر اتحاد و اتفاق کی فضا قائم کی, اور یہ فضا جو اس وقت اس ماہ رمضان کے بعد سے ایجاد ہوئی ہے مسلمانوں میں, ہمارے برادران اہل سنت کے ذریعے سے, علماء تشیع کے ذریعے سے, جنہوں نے میڈیا پہ جا کے گفتگو کی اور دلائل دیے اہل بیت کی فضیلت کے لیے, یہ اس فضا کو قائم رکھنے کے بعد اب یہ ذمہ داری ہماری طے ہو جانی چاہیے کہ ہم کس طریقے سے اس فضا کو قائم رکھیں, اس محبت کو قائم رکھیں. اس کا واحد ذریعہ یہ کہ جب تک آپ جائیں گے نہیں, آپ ان کے پاس بیٹھیں گے نہیں, ان کی جماعت میں شریک نہیں ہوں گے, آپ ان کو دعوت نہیں دیں گے, یہ صورتحال واضح نہیں ہو سکے گی, شفاف نہیں ہو سکے گی. تاکہ جنت البقیع کا مسئلہ حل ہو, جنت البقیع میں صحابہ بھی ہیں, تابعین بھی ہیں, اہل بیت نہیں ہیں صرف. لہذا یہ میری گزارش ہے آپ سے کہ اس چیز کو بہت ہی سنجیدگی سے لوگوں تک پہنچائیں کہ اس وقت پاکستان میں ہمیں زندگی بسر کرنے کے لیے اس اتحاد کی, مثالی اتحاد کی ضرورت ہے, تاکہ اس مثالی اتحاد کے ذریعے سے ہم اس وہابیت کا یا سلفیت کا راستہ روک سکیں. یہ مختلف کیٹیگریز ہیں, پہلے وہابیت, ایرانیوں میں بہائیت, پھر قادیانیت, پھر ہندوستان میں دیوبندیت, اور اس کے بعد اب جو جدید شکل آ رہی ہے وہ سلفیت کی. اب سلفیت کے کیا عقائد ہیں یہ بڑی تفصیل ہے, اس میں بھی وارد ہونا نہیں چاہتا. جو جدید شکل آ رہی ہے داعش کی سلفیت, داعش گروہ ہے لیکن عقیدہ کیا ہے؟ سلفی. اب سلفی کا عقیدہ کیا ہے یہ بڑا تفصیلی موضوع ہے, اس کو رہنے دیں. یہ جو جدید شکل تیار کی گئی ہے یہ بہت ہی بھیانک ہے, اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں. انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملے گا تو ان کے عقائد کو بھی ڈسکس کریں گے اور ان کا توڑ بھی پیش کریں گے, کس طرح ہمیں خصوصاً اہل تشیع کو اس سلفیت کا مقابلہ کرنے کے لیے کن کن خطوط پر گامزن ہونا چاہیے. درود بھیجے محمد والے محمد پر. ان مسائل میں سے ایک مسئلہ جنت البقیع کا ہے جو کئی دہائیوں سے اسی طرح موجود ہے. قبور کا احترام مسلمانوں میں تھا اور ہے اور رہے گا. رسول اللہ کی قبر، حضرت حمزہ کی قبر، انبیاء کی قبور جس کو میں نے شروع میں آپ کے سامنے ذکر کیا، یہ تمام چیزیں موجود ہیں. اس میں پھر اور بھی دلائل آتے ہیں، ہمارے علماء نے جد و جہد کی ہے، کتابیں لکھی ہیں، مناظرے کیے ہیں، علمی حوالے سے کام کیا ہے، وہ سب اپنی جگہ. المراجعات، مذہب اہل بیت نامی کتاب جس کا ترجمہ ہے المراجعات کا، وہ پڑھیے، آپ کو پتہ لگے گا کہ علمی مناظرہ کیا ہوتا ہے. ممبروں پہ بیٹھ کر ابھی تبھی کرنا کچھ اور ہوتا ہے، لیکن واقعی علمی مناظرہ کرنا، جو لبنان کے ایک بہت بڑے عالم دین تھے اور پھر اہل سنت کے عالم دین تھے، خط و کتابت کے ذریعے سے انہوں نے مناظرہ کیا ہے اور پھر اس کو ایک کتاب کی صورت میں چھاپا گیا ہے، مذہب اہل بیت، جس کا نام دی رائٹ پاتھ انگلش میں نام ہے اور عربی میں المراجعات. اور بھی کتابیں ہیں، شبائے پشاور ہے، اور بھی کتابیں ہیں جو بعد میں لکھی گئی ہیں. علماء نے کوشش کی ہے کہ وہابیت کا مدلل جواب دیا جائے، تو اس طرف بھی توجہ ہونی چاہیے. لیکن یہاں پر ایک چھوٹی سی بات یہ کہ دیکھیے، اہل سنت کے ساتھ ہمارا ایک اختلاف ہے، عقائدی اختلاف ہے، لیکن یہ اختلاف جو ہے نا ہر جگہ بیان کرنے کا نہیں ہوتا ہے، ہر جگہ علمی اور مناظرے کی فضا نہیں ہوتی ہے. جہاں پہ ضرورت ہے کہ آپ ان کے ساتھ خیر تگالی، اتحاد، اتفاق کا پیغام دیں، ان کے ساتھ کھڑے ہوں، جماعت میں شریک ہوں، ان کو اپنی یہاں بلائیں، یہ اتحاد ہونا چاہیے. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ میں شیعہ ہوں تو سنی بن جاؤں، وہ سنی ہے تو شیعہ بن جائے، نہیں، نہ ہم سارے سنیوں کو شیعہ کرنا چاہتے ہیں، نہ وہ سارے شیعوں کو سنی کرنا چاہتے ہیں. میں اگر کسی اہل سنت عالم ساتھ ملاتا ہوں تو اسے معلوم ہے کہ صادق رضا امام علی کو خلیفہ بلا فصل مانتا ہے، معصوم مانتا ہے، من جانب اللہ مانتا ہے، پھر وہ میتر بہت بڑھاتا ہے. مجھے معلوم ہے کہ میں جس اہل سنت سے ہاتھ ملا رہا ہوں یہ خلفۂ راشدین کو خلیفہ بلا فصل مانتا ہے، حق مانتا ہے، وہ اپنے عقیدے پر، میں عقیدے پر، میں آپ کے عقیدے کا احترام کرتا ہوں، ٹھیک ہے آپ مانتے ہیں اپنی جگہ، میں بے احترامی نہیں کروں گا، میں اپنے عقیدے پر، آپ میرے عقیدے کے بے احترامی نہ کریں. ہاں جہاں پہ دلیل کی بات آئے گی، مناظرے کی بات آئے گی، علمی میدان آئے گا، وہاں پر ہم مناظرہ بھی کریں گے، لیکن ہر جگہ مناظرہ کرنے کا میدان نہیں ہوتا. یہ بات یاد رکھیے، آپ گئے جناب دعوت دینے، خیر سگالی کا پیغام لے کر اور اتحاد عوام مناظرہ کرنا کھڑے ہو، نہیں، مناظرے کا ماحول الگ ہوتا ہے. اہل بیت نے مناظرہ کیا ہے، امام رضا کے مناظرے ہیں، چھٹے امام کے مناظرے ہیں، علماء فقہا کے مناظرے ہیں، وہ سب ہیں، لیکن ان کے اپنے اپنے میدان ہیں، اس کی کنڈیشنز ہیں، اس کی شرائط ہیں. عام مسلمانوں کے لیے اتحاد و اتفاق کا پیغام، اور پھر جہاں پر دلیل کی ضرورت ہو، برہان کی ضرورت ہو، مناظرے کی ضرورت ہو، علمی بات کی ضرورت ہو، وہاں پہ مناظرہ بھی. وہ اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے وہ ہوئے ہیں اور ہوتے رہیں گے، اس کو روکنے والا بھی کوئی نہیں ہے، لیکن اس کی کنڈیشنز الگ ہیں. لیکن عام مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ یہ پیغام ہونا چاہیے کہ اتحاد و اتفاق کے ذریعے سے، کہ اگر اس طریقے سے اگر ہم لے کے چلیں تو ہم بہت جلد اس مسئلے کو پاکستان کی سطح پر، اور خصوصاً ان حالات میں جب آل سعود کے خلاف بولنا جو ہے وہ بہت آسان ہو گیا ہے. یہی آل سعود جن کا حوا بنا ہوا تھا، یہ بہت اسلامی ہیں، بہت مذہبی ہیں، بہت ایسے ہیں، بہت ویسے ہیں، لیکن ان کا سارا پول کھل گیا یمن میں حملہ کر کے. جناب کس کو مارا جا رہا ہے؟ کعبے پہ حملہ کرنے والوں کو. تصویریں کس کی آ رہی ہیں؟ 6 ماہ کے بچے کی. 6 ماہ کا بچہ کعبے پہ حملہ کرے گا؟ کس کو بیوقوف بنا رہے ہو تم؟ یہ کون سی بادشاہت ہے؟ ایک یہاں سے تجزیہ نگار جب اس کو جھانسا دے کے بلایا جاتا ہے، وہاں پہ اس کو 1200 کوڑے لگائے جاتے ہیں، 8 سال کی سزا سنائی جاتی ہے. یہ کون سی اسلامی ریاست ہے کہ جہاں پر ایک شخص کو ایک تقریر کرنے پر، میں کسی کی حمایت نہیں کہ اس کے جو عقائد ہیں وہ ہوں گے، جو اس کی اچھی باتیں ہیں جو اس نے بیان کی ہیں میں اس کی تائید کروں گا، اور ہر اس سیاستدان کی، ہر اس شخص کی، ہر اس جماعت کی تائید کروں گا کہ جو اچھی بات کرے گا. مجھے سے کوئی غرض نہیں کہ وہ کیا ہے کیا نہیں ہے، لیکن اگر اچھی بات کہہ رہا ہے تو میں اس کی اچھی بات کو بیان کروں گا. اس اینکر نے ایک اچھی بات کہی، ہم اس کی اچھی بات کی تائید کرتے ہیں. یہ کون سی شریعت ہے کہ تم اسے اٹھا کے جو ہے وہ 8 سال کے لیے جیل میں بند کر دو، 1200 کوڑے لگاؤ؟ خود تمہاری بادشاہت کون سی دلیل کی بنا پر ہے؟ یہ خلفاء راشدین کی سیرت ہے؟ نہیں. یہ رسول اللہ کا لایا ہوا دین ہے؟ نہیں. تو آل سعود کی حقیقت کھل کے سامنے آ گئی. اب تو ضرورت ہے کہ مسلمان متحد ہو کر ان کے خلاف آواز اٹھائیں. میڈیا بول رہا ہے، اخبارات لکھ رہے ہیں، اس وقت ضرورت ہے کہ ہم عوامی سطح پہ جا کے ان مسائل کو اٹھائیں، تاکہ ہم جنت البقیع کی تعمیر کے لیے، اور میرا سلام ہو اس مظلوم فقیر پر کہ جو مذہب اہل بیت کا خدمت گزار ہے آیت اللہ خامنائی. انہوں نے آیت اللہ رفسنجانی کو بھیجا جب وہ صدر تھے، کہا کہ جاؤ اور جا کے جنت البقیع کی تعمیر کا مسئلہ اٹھاؤ. ہاشمی رفسنجانی جو اس وقت کے ایران کے صدر تھے، آج سے 12-15 سال پہلے کی بات ہے، وہ گئے اور وہاں جا کے انہوں نے مسئلے کو اٹھائے اور کہا کہ ہم بت پرست نہیں ہیں، ہم شرک نہیں کرتے، قبروں کے پاس جا کے ان کی پوجا نہیں کرتے، دلائل دیے، بلال علماء کی ٹیم گئی. کہ اس طریقے سے جنت البقیع کے لیے، کربلا کے لیے ایران نے پلاننگ دی ہے کہ یہ جو حضرت قاسم، حضرت علی اکبر، حضرت علی اصغر، حضرت عباس کے جو مقامات جو بازاروں میں ہیں، یہ بازاریت اور رونق کو ختم کر کے ان کو ایک حرم بنایا جائے تاکہ رقت طاری ہو، تاکہ حرم کا لطف انسان محسوس کر سکے ایک مذہبی ماحول میں. اب آپ یہاں کھڑے ہیں، کوئی آواز لگا رہا ہے، کوئی میوزک بجا رہا ہے، وہ رقت وہ چیز طاری نہیں ہوتی. تو ایران نے پلان دیا کہ ایک حرم بنایا جائے اس کو فرات تک، خیموں سے لے کے فرات تک. اسی طرح شام میں آیت اللہ خامنئی نے زمینوں کو خریدا، جنگس صفین کے میدان کو خریدا، وہاں پہ جو ہے وہ تعمیرات شروع کی گئیں، بڑے بڑے اصحاب کبار کے زمینوں کو خریدا وہاں پہ تاکہ وہاں پہ تعمیرات کی جائیں. تو یہ تو ایران کر رہا ہے. یہ اب ہماری سطح کا کام ہے کہ ہم پاکستان میں جو ہے وہ اپنے فقہا کے ہاتھوں کو مضبوط کریں اور اس طریقے سے جنت البقیع کی تعمیر کے لیے کوشش کریں کہ اگر اس نہج اور روش پہ گامزن رہیں گے تو ہم بہت جلد انشاءاللہ اس مسئلے کو عالم اسلام کا مسئلہ بنا کر، جس طرح قدس کا مسئلہ عالم اسلام کا ہے، اسی طرح جنت البقیع کو عالم اسلام کا مسئلہ بنا کر. اس لیے کہ نہ شیعہ کا مسئلہ ہے، سنی کا مسئلہ ہے. اہل بیت شیعوں کے بھی، سنی کے بھی ہیں. صحابہ و امہات المومنین شیعوں کی بھی، سنی کیوں بھی ہیں. لہذا اس کو عالم اسلام کا مسئلہ بنائیں. تو یہ میری اور آپ کی فراست اور فہم پر منحصر ہے کہ ہم کتنا کام کرتے ہیں. بس عزیزان گرامی، چونکہ مصائب ہو چکے ہیں، آخر میں چند جملے مصائب کے تبرکن پڑھنا چاہتا ہوں. اہل بیت کے غم بہت زیادہ ہیں، زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی. اہل بیت کے جسموں کو، روحوں کو، مقصد کو، ہدف کو، مشن کو زخمی کیا، اور اب آل سعود ان کی قبروں کو بھی منہدم کر رہے ہیں. جب کبھی میں آئمہ کے حرموں کو دیکھتا ہوں تو وہ اداسی، وہ بے کسی جو جنت البقیع میں آئمہ کی چار قبروں پر ہے، اور روایت کی بنا پر جناب زہرہ کی قبر پر ہے، وہ کسی امام کی قبر پہ نہیں ہے. ہر امام کی قبر کے خادم ہیں، خدمت گزار ہیں، کوئی فرج بچھاتا ہے، کوئی جھاڑو دیتا ہے، کوئی در و دیوار صاف کرتا ہے، کوئی صحنوں کو دھوتا ہے، مگر ہائے بقیع تجھے میرا سلام ہو، اے بقیع کے حرم تجھے میرا سلام ہو. چار اماموں کا حرم موجود ہے. آیت اللہ جواد عاملی فرماتے ہیں، دیکھو جب بقیع جایا کرو تو اپنے جوتوں کو اتار کے جایا کرو، تم ایک امام کی بارگاہ میں نہیں ہو، چار امام کی بارگاہ میں ہو. صحیح ہے کہ وہاں پہ قبہ و بارگاہ و حرم نہیں ہے، خادم نہیں ہے، در و دیوار نہیں ہے، لیکن امام کی بارگاہ تو ہے. امام در و دیوار و قبہ و بارگاہ کا محتاج نہیں ہوتا، جوتوں کو اتار کر ادب سے امام کی بارگاہ میں سلام پیش کرو. جب میں خدمت گزاروں کو دیکھتا ہوں تو بقیع کی غربت اور تازہ ہو جاتی ہے. شاید امام رضا بھی اپنی دادی کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہتے ہوں، دادی مجھے معاف کرنا، میری بارگاہ کے خدمت گزار ہیں، تیری لہت پر سورج کی دھوپ پڑتی ہے. شاید مولا حسین یہ کہتے ہوئے نظر آئیں، اے مادر گرامی مجھے معاف کرنا، میری بارگاہ میرے حرم کے خادم و خدمت گزار ہیں، میرے حرم چراغا ہے، لیکن ماں تیری قبر ویران پڑی ہے، رات کا اندھیرا اور دن کی خاک تیری لہت پہ آتی ہے. اللہ اکبر. لیکن میرا دل مطمئن ہو جاتا ہے جب میں ایک عزادار کو دیکھتا ہوں جو صبح شام بقیع کی زیارت کے لیے جاتا ہے. پتہ ہے وہ کون ہے؟ وہ میرا اور آپ کا بارہواں امام ہے، جو روزانہ بقیع کی زیارت کو جاتا ہے، جو کربلا بھی جاتا ہے، جو مکہ و مدینہ بھی جاتا ہے، جو نجف و سامرہ و کاظمین و مشہد بھی جاتا ہے، اور پھر جنت البقیع آتا ہے، اور جنت البقیع آ کے اپنی دادی کو سلام پیش کرتا ہے، السلام علیکم یا فاطمہ زہرا، السلام علیکم یا حسن المشتبہ، السلام علیکم یا زین العابدین، السلام علیکم یا محمد ابن باقر، السلام علیکم یا جعفر الصادق. میرا بارہواں امام نوحہ پڑھتا ہے بقیع قربت کا. بس عزادارو، اہل بیت کے غم کتنے زیادہ ہے. ہاں، ایک جنازہ مدینے سے اٹھا ہے جو دن کی تاریکی میں پنجتن کے گھر سے پہلا جنازہ اٹھا ہے. کس کا جنازہ؟ حسن مجتبیٰ کا.